الحمد لله على رسوله أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم हमारे यहाँ आमतौर पर एक सवाल पूछा जाता है कि सालिक में और मजदूब में क्या फर्क है। मैं मुख्तलिफ मौकों पर अर्ज करता रहा हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है। इसके अंदर एक बहुत अहम चीज है जिस पर अभी तक शायद कभी हमारी बात हुई नहीं। क्या चीज है जो किसी को मजजूब कर देती है और कुछ लोग सालिक रह जाते हैं। असल में होता यह है कि जब कोई शख्स रब तआला की गैर मशरूत इताअत करता है, अल्लाह की बंदगी में चला जाता है, तो रब उससे राजी होता है और उस पर अपना फजल करम कर देता है, उसको इल्म अता फरमा देता है, मोमिन की सी फहमो फरासत अता फरमा देता है और इसरार कायनात में एक हद तक सैर कराता है। एक हद तक मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मां सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को ये नसीब नहीं हुआ कि वो इसरार कायनात को पूरे का पूरा देख सके और इसरार इलाही का मुशाहिदा कर पाए। कोई शख्स किस दर्जे का वली है, किस मकाम तक गया है, मुशाहिदा डायरेक्टली उससे कॉरेस्पॉन्ड करता है। डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग है इंसान वली अल्लाह के मर्तबे और दर्जे के साथ। जब अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है कि अपने किसी बंदे को अपने इसरार कायनात के कुछ हिस्से का मुशाहिदा करने की इजाजत अता फरमा दे और वो बंदा मुशाहिदा करना शुरू करता है, तो कुछ लोगों में सहार, ये लफ्ज इसका मुझे नहीं मालूम इसका मुतबादल क्या है उर्दू में या अंग्रेजी में, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अगर कम है तो होता यह है कि वो जो कुछ मुशाहिदा कर रहा है उसकी नकल करना शुरू कर देता है अपने वजूद के साथ। क्योंकि मुशाहिदे की रफ्तार बड़ी तेज होती है तो वह अपने जिस्म को उन हरकत की नकल में मूव करने की कोशिश करता है लेकिन उस रफ्तार पर कर नहीं पाता, तो उस तगुदो में लगा रहता है कि उस मुशाहिदे की नकल कर ले। नतीजा यह है कि कुछ अरसे के बाद उसके होश हवास खत्म होने लगते हैं और वह मजजूबियत की तरफ चल पड़ता है। जितने भी मजजूब आपने जिंदगी में देखे होंगे या सुना होगा तो लोगों से ये कि जी ये अच्छा भला होता था, बस दो चार साल ही में ये मजजूब हो गया। جب وہ اچھا بھلا تھا تو وہ مشاہدہ کر رہا تھا اور اس کی نقل اس نے شروع کی تھی، لیکن اس کی رفتار اور اس کی نویت کا ساتھ نہیں دے سکا اس کا جسم اور اس کا ذہن، اس سپیڈ کو میچ کرتے کرتے وہ ہوش و حواس سے دور چلا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ مجذوب ہو گیا. لیکن جو سالک ہے یہ مشاہدہ کرتا ہے اور اس کو ایبزارب کرتا ہے، خاموشی سے دیکھتا ہے چیزوں کو، اس کی نکالی نہیں کرتا، اس کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ دوسری چیزوں پر اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے علم میں وسعت آتی، کیونکہ مشاہدے سے علم بڑھتا ہے. جو جو وہ مشاہدہ کرتا چلا جائے گا تو اس کا علم بڑھتا جائے گا. اور اس میں زیادہ رول عام طور پر مرشد کا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے مرشد، گائیڈ، استاد، جو بھی آپ انہیں کہنا چاہیں، اگر وہ مضبوط ہیں، ہوش مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو وہ اپنے اس شاگرد پر پوری طرح نظر رکھتے ہیں، اس کی حرکات پر نظر رکھتے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھتے ہیں، اور جہاں وہ محسوس کریں کہ یہ کوئی تھوڑا سا ہل گیا ہے، وہیں پہ وہ اس کو ٹوک دیتے ہیں، اسے روک لیتے ہیں، اس کے علم کے اضافے کی رفتار کو روک لیں گے تاکہ وہ بھٹکنے نہ پائے، بہکنے نہ پائے اور مجذوبیت کی طرف نہ چلا جائے. تو اس میں وہاں پر آپ کے مرشد اپنا رول پلے کرتے ہیں. مجذوب چونکہ ہوش میں نہیں ہوتا، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے، اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کی حرکات کیا ہیں، اس کے جسم پر لباس کیا ہے. اس لیے روحانیت میں منع کیا جاتا ہے کہ کسی مجذوب سے نہ ملے انسان. سالک مجذوب سے نہیں ملتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ مجذوب کو تو معلوم نہیں، وہ تو ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے کہ اس نے زبان کیا استعمال کر لی. روحانیت میں زبان کی پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی بنیادی فیکٹرز میں سے ایک ہے. مجذوب گالی دے دے گا، روحانیت میں طہارت، پاکیزگی بہت ضروری ہے، جسم کی صفائی، کپڑے کی صفائی، لباس کی صفائی، سوچ کی صفائی، ذہن کی صفائی، زبان کی صفائی، آنکھ کی صفائی، یہ بہت اہم فیکٹرز ہیں. اس کے بغیر انسان علم لدنی حاصل نہیں کر سکتا، یہ پیدا کرنی پڑتی ہیں. تو وہ تو مجذوب ہے، اس کے ہوش نہیں ہے اپنے جسم کی صفائی کا، لباس کی صفائی کا، زبان کی صفائی کا، آنکھ کی صفائی کا، سوچ کی صفائی کا. تو سالک جب اس سے مل کر بیٹھے گا تو بقول حضرت علی کے کرم اللہ وجہ کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو اس پر بھی اثرات آ جائیں گے. اس لیے سالک کو منع کیا جاتا ہے کہ مجذوب کے پاس مت جاؤ، اس سے مت ملو. سالک بہرحال مجذوب سے اوپر کے درجے پر ہوتا ہے، جو بہت ہی اکابر اولیاء اکرام گزرے ہیں. ان کا فرمانا یہ ہے کہ سالک کو ثواب مجذوب سے 3 گنا زیادہ ملتا ہے. تو سالک کا درجہ اس لحاظ سے بہت بلند ہے. آپ جب کسی مرد کامل سے جا کے ملیں گے، اپنے مرشد صاحب سے ملیں گے، تو آپ کے مرشد آپ کو ایک بات کی تلقین کرتے دکھائی دیں گے. وہ تلقین یہ ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ اگر کسی مرشد نے مجھ جیسے انسان کو کچھ پڑھنے کو دے دیا تو میری جب بھی ملاقات ہوگی اپنے مرشد صاحب سے تو میں فوری طور پر ان سے یہ عرض کروں گا کہ حضور وہ جو آپ نے پڑھنے کو مجھے بتایا تھا میں وہ پڑھ رہا ہوں. یہ روٹین میں ہم کہتے چلے جاتے ہیں. اگر کہیں مرشد ایسے ہوں جیسے میرے اپنے مرشد تھے تو ایک بار اگر یہ کہہ دیا کہ حضور وہ جو آپ نے پڑھنے کو مجھے دیا تھا میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو ایک دم سے تلخی آ جائے گی لہجے میں. تو کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھ پر احسان کر رہے ہو؟ مت پڑھو, اپنی ضرورت کو پڑھتے ہو, میرے لیے پڑھ رہے ہو تم. میں اگر کسی مزار پہ گیا اور میں نے کہا کہ حضور آپ کا میں نے سلام عرض کر دیا تھا, میں نے آپ کی طرف سے فاتحہ پڑھ دی, مجھ پہ احسان کیا ہے؟ ثواب بھی تو تم نے کمایا ہے, مجھے کیا بتاتے ہو؟ یہ جواب آئے گا پہلی مرتبہ میں. وہ اس وقت تو برا لگتا ہے انسان کو, لیکن بعد میں جب انسان سوچتا ہے 20 سال بعد, 25 سال کے بعد, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑی زبردست تربیت ہو رہی تھی میری, کہ میرے اندر ایک برداشت پیدا کی جا رہی تھی کہ میں کسی کے لیے اگر کچھ کروں یا میں عبادت کروں تو اس کا اظہار نہ ہونے دوں میں. اگر اللہ کرم کر دے کسی پر اس کے مرشد کی طفیل, مرشد کی جوتیوں کے طفیل ایسا علم عطا کر دے رب تعالی کہ اس کو سیر حاصل ہو جائے, کشف حاصل ہو جائے, اسے روحانیت میں فتح بھی کہتے ہیں. کشف کو فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے روحانیت میں, یہ ٹرم یاد رکھیے گا. تو اگر فتح حاصل ہو گئی انسان کو تو سیر کی کسی جگہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ غلطی کر لی کہ مرشد صاحب سے جا کے پوچھ لیا اور مرشد صاحب ہوئے میرے مرشد صاحب جیسے, تو ایک دم سے وہ برہم ہو جائیں گے, غصے میں آ جائیں گے. تو فوراً جواب آئے گا کہ تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے, میں تم سے بڑا تنگ ہوں. تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ سوال کرنے پر یہ جواب آیا ہے, تو پھر نیکسٹ ٹائم آدمی نہیں پوچھتا. 20-25 سال کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ جو تلخی تھی وہ مجھ پر بہت بڑا احسان تھا کہ میرے اندر برداشت پیدا ہو گئی. غلطی کر لی یہ کہنے کی اپنے مرشد صاحب سے کہ حضور آج کل میں بڑا تنگ ہوں, میرا ہاتھ تنگ ہے, مشکلات میں ہوں, تو بجائے اس کے کہ تسلی دے دے آگے سے مرشد کہ چلیے اللہ کرم کرے گا, اچھا وقت آ جائے گا, کوئی بات نہیں, جواب کیا آئے گا؟ اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے اور برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا, چلو. یہ جواب ہے. 20-25 سال کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ کیا زبردست ٹریننگ ہوئی تھی وہ. یہ چیز اگر نہ اس وقت روکی جاتی تو انسان اللہ کا شکوہ ہی بیان کرتا رہتا کہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا, آج میرے اوپر یہ افتاد آن پڑی, آج میرے بچے کو یہ تکلیف ہو گئی, میری بیٹی کو یہ ہو گیا, میری والدہ کو یہ ہو گیا, میری بہن کو یہ ہو گیا. وہ سب روحانیت کے سٹینڈرڈ پر اگر جا کے دیکھیں گے تو جب میں کسی شخص سے ہی کہتا ہوں کہ دیکھیے میں 3 دن سے بھوکا ہوں, رازق میرا رب ہے, پالنے والا میرا رب ہے, میں کہہ کیا رہا ہوں اس رب کے بارے میں کہ میں مجھے تین دن سے اس نے بھوکا رکھا ہوا ہے، جو ساری عمر اتنی آسائش کے ساتھ مجھے پالتا رہا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بیماری نے آن گھیرا، بڑی سخت تکلیف میں ہوں، تو جو رب مجھے اتنا لمبا عرصہ زندگی میں لوہے کا بنا کر اس نے رکھا کہ نہ کوئی بیماری میرے قریب آئی، نہ کسی زخم نے مجھے کچھ کبھی کہا. اب اگر میں چار دن سے بیماری میں آ گیا تو کیا میں یہ شکوا نہیں کر رہا؟ اس لمبے عرصے کو میں یاد نہیں رکھتا جو مجھے رب نے اتنا صحت مند رکھا کہ دنیا رش کرتی تھی. چار دن کی بیماری پر ہائے ہائے کر رہا ہوں. تو یہ مرشد کی تربیت ہے کہ کس انداز میں مرشد نے آپ کی تربیت کر دی، وہ پھر لیٹر آن آپ کو شکر گزاری میں لے کے جاتی ہے، نہ شکر گزاری سے دور کر دیتی ہے. شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ جس رب نے اتنے عرصہ مجھے اچھے حال میں رکھا، اگر دو دن میں تکلیف میں آ گیا تو میری زبان سے اف نہ نکلے. یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے. ہمارے یہاں ایک اور غلط فہمی یا خوش فہمی موجود ہے. آپ لوگ تو بہرحال پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں، لیکن مجھ جیسے جو ان پڑھ لوگ ہیں، امی ہیں، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دیکھیے ملک کے حالات خراب ہیں تو جو صاحب ڈیوٹی ہے وہ اپنا رول کیوں نہیں ادا کرتا کہ وہ حالات کو ٹھیک کر دے. انڈیا کے ساتھ جنگ لگی ہے، کیا ضروری ہے کہ ہماری توپیں وہاں گولہ باری کریں؟ تو ولی اللہ کیوں نہیں ادھر کو نگاہ کرتا اور ان کو جلا کے بھسم کر دیتا انڈین آرمی کو؟ جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میں سنت سے اینالوجی نہیں لیتا اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ماں سوائے رب کے اور کوئی صاحب تصرف نہیں ہے. جو تصرفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے وہ سوائے رب کے باقی سب سے زیادہ ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے غزوات بھی لڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، حصہ لیا، وہ غزوات کہلاتی ہیں، اور وہ جنگیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے وہ جنگیں نہیں کہلاتی. کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تصرفات سے، روحانی تصرفات سے کام نہیں لیا. اس کی وجہ بڑی دیر میں جا کے سمجھ آئی کہ کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ولی اللہ بشر ہے، وہ عالم بشریت میں ہے، زندہ ہے، جب وہ کسی تصرف کو استعمال کرتا ہے تو عالم بشریت سے نکل کر وہ عالم روحانیت میں چلا جاتا ہے. تو عالم روحانیت کی تصرفات کو عالم بشریت میں استعمال نہیں کر سکتا وہ. اور آج ایک نقطہ یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کرامت دکھائی نہیں جاتی، سرزد ہوتی ہے. کرامت دکھانے والا فقیر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم بشریت میں عالم روحانیت کے کسی فعل کو دخل دے کر سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا. تو عالم روحانیت کے تصرفات کو عالم بشریت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جو آج لوگ زندہ ہیں, صاحب ڈیوٹی موجود ہیں, وہ ان معاملات میں دخل نہیں دیتے اور نہ دخل دیں گے کبھی. اس لیے کہ اگر یہ کام کر لیا تو پھر اس کا نام لسٹ میں سے کٹ جائے گا, پھر وہ ولی اللہ نہیں رہے گا. پرانے زمانے میں ایک مرتبہ مسلمان بیری جہاز لے کے جا رہے تھے سمندر میں, کہ مخالفین نے اس جہاز پر حملہ کر دیا. مسلمان اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق لڑ رہے تھے, لیکن لگتا یوں تھا کہ شاید مخالفین غالب آ جائیں گے. تو مسلمانوں کے جہاز پر دو ولی اللہ بھی موجود تھے, گرچہ ان دونوں کے درجات میں فرق تھا, ایک بہت اوپر کے درجے کے ولی اللہ تھے, دوسرے ذرا ان سے نیچے کے درجے کے. تو جب مسلمانوں کو شکست ہوتی دیکھی, اس کے آثار پیدا ہوئے, تو یہ جو نچلے درجے کے ولی اللہ تھے, ظاہر ہے ان کے پاس علم بھی اور نظر بھی دونوں ہی کم تر تھیں, تو انہوں نے جوش میں آ کے اپنے تصرف کو استعمال کیا اور ان کے تصرف سے دشمن کے جہاز میں آگ لگ گئی, جس کی کوئی ظاہری وجہ سامنے نہیں تھی. تو سبھی لوگ چکنے ہوئے کہ یہ آگ دنیاوی ذرائع سے نہیں لگی ہے. تو اس جو بڑے درجے کے ولی اللہ تھے, انہوں نے بھی نوٹ کیا کہ یہ اس ولی اللہ نے اپنے روحانی تصرف کو استعمال کر لیا ہے. تو انہوں نے ولی اللہ کو بلایا اپنے پاس اور بلا کے اس کا سارا علم سلب کر لیا, سزا کے طور پر کہ اس نے دشمنوں کے خلاف روحانی تصرف کا استعمال کیوں کیا ہے. روحانیت کی دنیا بالکل علیحدہ دنیا ہے, یہاں عقل سے نہیں پہنچا جا سکتا, نہ عقل سے چلا جا سکتا ہے. عقلی دلائل اور عقل کے تقاضے کچھ اور کہتے ہیں, لیکن عالم روحانیت کے قوانین اور قواعد کچھ اور کہتے ہیں. تو اگر میں کبھی عقل کے زور پر اس دنیا میں پہنچنے کی کوشش کروں گا تو سوائے ناکامی کے کچھ نہیں آئے گا. یہ تو اس راہ پر کوئی چڑھ جائے, قسمت زور مار جائے, رب تعالیٰ کرم کر دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو جائے اور اس راہ پر چڑھ جائے کوئی, تو جو کچھ وہ دیکھتا ہے, جو کچھ وہ ایکسپیرینس کرتا ہے, اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس سے بالکل جدا ہے جو میں عقل کے ذریعے سمجھتا تھا. اگر میں یہ عرض کروں کہ ولی اللہ تو مجھ جیسے گناہگار آدمی سے زیادہ مجبور ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو قواعد نے باندھا ہوا ہے, وہ دائیں بائیں جا ہی نہیں سکتا. گناہگار میں آزاد ہوں بحثیت گناہگار شخص کے, لیکن وہ بندھا ہوا ہے, وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے, لوگ کچھ ہی کہتے رہیں. یہ سوال دوسری طرح پھر عقلی گدے پر مبنی ہے کہ, اور انفیکٹ اسی سوال کو دیکھ کر آج اس موضوع پہ میں آیا تھا. ایک عجیب و غریب خامی میں مبتلا ہوں میں کہ اگر میں پہلے سے سوچ کے کسی موضوع پہ بات کروں تو بات ہوتی ہی نہیں ہے. ٹی وی پروگرام تھا ایک, میں نے غلطی کی کہ میں نے پوچھ لیا پروڈیوسر سے کہ اس پروگرام کا موضوع کیا ہوگا, اس کی تیاری کی, تو پتہ یہ چلا کہ میں وہاں گونگوں کی طرح بیٹھا ہوں, بول نہیں سکتا. تو اس دن کے بعد سب سے منع کیا ہوا ہے کہ مجھے موضوع کبھی نہ بتائیے گا. تو وہ سوال شروع کر دیتے ہیں, بول پڑتا ہوں, یہ کمزوری ہے میری, اس لیے شاید کبھی میں نے امتحان تیاری کر کے دیے ہی نہیں, کلاس ون سے لے کے جہاں تک بھی پڑھا میں, نہ اسکول کالج یونیورسٹی سے آ کے کبھی پڑھا اور نہ پڑھ کے کبھی امتحان دینے گیا. وہ اور بات ہے کہ والدہ کے چپل دھڑ دھڑ پڑتے تھے اس بات پہ کہ فیل ہو جانا ہے تم نے, تو اللہ نے عزت رکھ لی, فیل ہوا نہیں, نکلتا ہی گیا. تو تیاری کر کے بولتا نہیں, اس لیے جب میں یہاں آ کے آپ سے سلام کرتا ہوں تو مجھے کوئی آدھا منٹ لگتا ہے کہ کس موضوع پہ زبان کھولی جائے. تو اس سوال کو دیکھ کے آج یہ مجھے عقلی گدے والی بات سمجھ آئی تھی. سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ جب تک کسی بزرگ کو عالم بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو جائے تب تک وہ ولایت کے منصب پر فائز نہیں کیا جاتا؟ ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اتنی مہربان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی گناہگار پر, خواہ وہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو, مجھ جیسے ہی کیوں نہ ہو, اگر کبھی نظر عنایت فرما دیں تو وہ ویسے ہی ولی اللہ ہو جائے گا. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ ولی اللہ کے کندھے پر جو مہر ولایت لگتی ہے وہ روحانی طور پر لگتی ہے یا ظاہری طور پر بھی نظر آتی ہے؟ یہ ویزیبل ہوتی ہے, اور جسم میں چونکہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں, جو اسکن کے نیچے سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں, نئے بنتے رہتے ہیں, تو 20-25 سال تک تو دکھائی دیتی رہتی ہے مدھم سی. شروع میں بہت تیز ہوتی ہے, پہلے 10-15 سال, لیکن پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہونے شروع ہو جاتی ہے, لیکن ظاہری طور پر ویزیبل ہوتی ہے. سے اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کچھ اولیاء اللہ کے بارے میں صاحبان علم عرفان بتاتے ہیں کہ ان کے اصل مقام و مرتبہ کا اندازہ دنیا کو ان کے جانے کے بعد پتہ چلے گا, ان کے حیات میں نہیں. سوال یہ ہے کہ ایسے اولیاء کرام کی زندگی میں ان کے اصل مقام و مرتبے کو مخفی رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ نہیں ہے بات. یہ لوگ جن کے مقام کا ان کی دنیاوی زندگی میں پتہ نہیں چلتا لوگوں کو, یہ عام طور پر بلند مرتبہ اولیاء کرام ہوتے ہیں. ان میں سہار اور برداشت, ایبزارپشن کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرتبے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے, جب دھیان نہیں دیتے تو ان کی زبان پر وہ بات آتی نہیں. اس راہ کے دوسرے اولیاء کرام کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا بھید کھولیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ زندگی میں ان کے مقام کا نہیں کسی کو پتہ چلتا. دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو خواب میں لوگوں کو ان سے ملاقات ہوتی ہے, تو وہ اپنا مقام کسی کو بتا دیں گے, وہ آگے پھر پھیلا دے گا. تو یوں ان کے جانے کے بعد مقام کا پتہ چلتا ہے, وہ صرف ان کے بلند مرتبہ ولی ہونے کی ایک نشانی ہے کہ بہت بلند مقام کو پہنچے تھے وہ. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک پہاڑی نالا, اس میں پانی کی گہرائی بمشکل 2-3 inches ہوتی ہے, 4 inches ہوتی ہے, بہت تیز ہوتا ہے اور اس کے بہنے کا شور بہت ہوتا ہے, بڑی دور سے پانی کے بہنے کی آواز آتی ہے. ندی بہتی ہے, اس کا شور اتنا نہیں ہوتا جتنا کسی پہاڑی نالے کا. دریا سکون سے بہ رہا ہوتا ہے, بہت ہلکی آواز پیدا ہوتی ہے. سمندر جس میں سبھی دریا جا کے گرتے ہیں وہ خاموش ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ کسی ولی اللہ کے پاس علم ہوگا, جتنے بڑے بلند مرتبہ پر ہوگا, وہ اتنا ہی بے پرواہ ہوتا ہے اپنی ان تمام چیزوں سے کہ میرے بارے میں دنیا جانے کہ میں کیا ہوں. وہ سمندر کی طرح ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لے گا. سمندر کی تہہ میں بڑے بڑے بحری جہاز جو ڈوبے ہیں وہ بھی چھپے ہیں, سمندری مخلوق بھی اس میں چھپی ہے, سمندری نباتات بھی اسی میں چھپے ہوئے ہیں ویجیٹیشن میں, لیکن سمندر بالکل اس کی سطح پرسکون رہتی ہے. تو جو اولیاء اکرام ایک بلند مقام پر چلے جاتے ہیں ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی بلند مقام کا ولی اللہ ہے, اسے کشف کے ذریعے پتہ چل گیا کہ آج رات عید کا چاند طلوع ہو جائے گا, تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں سے کہہ دے کہ میاں آج چاند دکھائی دے جائے گا, چھوڑو تم نہ دیکھنے جانا. وہ خاموش رہے گا. بلکہ جب چاند دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے میدان میں یا کسی اونچی جگہ پر, تو ان عام لوگوں کے ساتھ مل کر وہ چاند کو دیکھے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کشف جھوٹا ہوا تھا خدا نہ خواستہ, بلکہ وہ ظاہری مشاہدہ بھی کرنا چاہتا ہے. یہ تو روحانی مشاہدہ اس نے کر لیا جس کو کشف ہم کہتے ہیں, لیکن وہ دنیاوی مشاہدہ بھی کرنا چاہے گا. تو عام آدمی جو جانتا نہیں ان تمام چیزوں کو, وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسا ولی اللہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ آج چاند طلوع ہوا ہے. تو جتنا بڑا ولی اللہ ہوگا اتنا ہی وہ ان چیزوں سے دور رہے گا. وہ ہم جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ہم ہی جیسا بن کر زندگی گزارتا ہے, اس میں کہیں کوئی فرق آپ نہیں دیکھیں گے. ہاں فرق آپ کو دکھائی دے جائے گا جب اس کے طور طریقے ہم گہرائی سے دیکھنے لگیں گے کہ وہ زندگی گزار کیسے رہا ہے, وہاں فرق دکھائی دے گا کہ ہماری زندگی میں اور اس آدمی کی زندگی میں فرق کیا ہے, وہاں پھر علیحدہ دکھائی دینے لگتا ہے. ایک سوال انہی صاحب نے کیا ہوا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام پر ولی اللہ کی مختلف ڈیوٹی سر انجام دینے میں معاونت کرتے ہیں؟ یہ ڈیوٹیز کی فہرست نہ تو کسی کے علم میں ہے, اور اگر علم میں ہے بھی تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے. کوئی ولی اللہ اپنی ڈیوٹی کی فہرست آپ کو نہیں دے گا نہ بتائے گا کہ میرے ذمہ یہ ڈیوٹیز ہیں. تو یہ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی بات ہے. یہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی مقام پر فائز ہو کبھی یہ نہیں بتائے گا, اجازت ہی نہیں کسی کو. تو میں تو ویسے ہی گناہگار آدمی ہوں. سدرۃ المنتہا کے قریب واقع وائٹ بلڈنگ کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ وائٹ ہاؤس کو پہلے میں تو دیکھا ہوں, پھر بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے بندو, یہ کون بتائے گا, یہ مجھے بتائیے. سر محفل تو یہ بات نہیں بتائی جا سکتی کہ وہ کیا ہے, وہاں کیا ڈیوٹیز سر انجام دی جا رہی ہیں, کون ہیں لوگ وہ اور کس قسم کے کام کرتے ہیں. یہ تیسرا سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ عرش کے 9 درجے یا منزلیں ہیں اس کی وضاحت کر دیں. بھائی جن صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے یا کیا پٹوانے کا ارادہ ہے مجھے, یہ البتہ ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب محفل میں دیا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ روحانیت میں بلند ترین مقام مقام ابد ہے جو بہت کم اولیاء اکرام کو عطا ہوا. مقام ابد کیا ہے اور کون کون سے اولیاء اللہ اس مقام کو پہنچے؟ بات یہ ہے کہ بندگی سب سے بلند مقام ہے. اور بندگی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے, اپنی سوچ کو مٹا دے, اپنے نفس کو مٹا دے. ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھے کہ میرا رب ایسے موقع پر کیا چاہتا ہے کہ میں کس طرح بیہیو کروں, صرف وہ کر لے. یہ اصل میں توکل کا اعلیٰ ترین مقام, تفویض کا مقام ہے. یہ جہاں انسان کے ارادے اللہ کے ارادوں کے ماتحت ہو جاتے ہیں, جہاں انسان کے افعال اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان بندگی کے میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے, وہ مقام ابد ہے. اور اولیاء اللہ میں کم از کم میرے علم میں نہیں کہ کوئی اس مقام کو جا سکا ہو. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا صدیق کتب، کتب وحدت، قیوم اور ابد کے مقام صرف ان اولیاء اللہ کو ملتا ہے جو کسی روٹین ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ کوئی بہت بڑی خاص ڈیوٹی بحسن خوبی سر انجام دیتی ہیں، یا کوئی بھی ولی اللہ گریجول پروموشنز کے بعد اس مقام کو پہنچ پاتا ہے. ولایت میں یا روحانیت میں پروموشنز نہ تو ٹائم ڈریون ہوتی ہیں اور نہ گریجویشن ڈریون ہوتی ہیں. یہاں تو روحانیت میں جتنی پروموشنز ہیں وہ سب کی سب پرفارمنس ڈریون ہیں اور اللہ کی اطاعت کوئی کس طرح کرتا ہے اس پر مبنی ہے. تو اولیاء اکرام تو تلوار کی دھار پر چل رہے ہوتے ہیں. ذرا سی کوتاہی انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. جو آدمی رب تعالیٰ کی بندگی کی شرائط پوری کرتا ہے اور انسانی حد تک ممکن حد تک اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے وہ ترقی پاتا جاتا ہے اور اس کے لیے سارے مقامات سامنے آتے جاتے ہیں خود ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار خاص میں کیا ہر ولی اللہ کی نشست مخصوص اور مقرر ہوتی ہے یا جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے؟ ہر ولی اللہ اس عظیم محفل میں نہیں بیٹھ پاتے. وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو وہاں جن کو اجازت ہے وہاں ان کی جگہیں مخصوص ہیں. اور کوئی اگر ولی اللہ اوپر کے درجات میں چلا جاتا ہے تو اس کی نشست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے. کسی بھی لفظ کا ورد کرنے کے لیے مرشد یا صاحب علم سے اجازت لینا پڑتی ہے. کیا صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی لفظ کا ورد کرنے سے پہلے اجازت لیا کرتے تھے؟ بات یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شاگرد تھے، آپ ہی کے تربیت یافتہ تھے. آپ کی تو صحابہ کرام کے تمام افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے تحت تھے. ولایت کا مقام تو بہت پیچھے رہ گیا تھا، صحابی کا مقام تو بہت بلند ہے. تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو کیا کے جی کلاس کے بچے کی طرح واش روم تک جانے کے لیے ٹیچر سے اجازت لینی پڑتی ہے، صحابی کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اور وہ اتنے صاحب نظر تھے اور ان کی عبادات اتنی اخلاص سے پر تھیں کہ جتنی بھی جو بھی عبادت انہوں نے کی وہ بہت ہے. تو اس لیے وہاں یہ سوال شاید فٹ نہ بیٹھے کہ وہ مرشد سے اجازت لیتے تھے کہ نہیں. ये इसका सवाल का जवाब तो मैंने पहले अर्ज किया था मेरे ख्याल 2 संडे पहले कि वलायत क्या मौरूसी हो सकती है, बल्कि शायद 1 संडे पहले। तो मुर्शिद अपनी खिलाफत क्या अपने बेटे ही को देगा, या रब जिसका चेहरा मुर्शिद को दिखा दें उसको खिलाफत मिल जाती है? इसमें वरासत नहीं है भाई, इसमें अमाल और अखलास को दखल है। इसीलिए बहुत से ऐसे औली अकराम गुजरे हैं जिन्होंने अपनी खिलाफत उन लोगों को दे दी जो उनके पास कभी आए भी नहीं थे। तो इसमें वरासत नहीं है। अपने मुर्शिद की जिंदगी के बाद जिसको वो खिलाफत अता करें, क्या आगे उनसे भी दुआ कराई जा सकती है, या अपने ही मुर्शिद से रूहानी राब्ता कायम किया जाए? जो उनके सजादा नशीन हैं, जिनको उन्होंने खिलाफत दी है, आप उनके पास गाइडेंस के लिए जा सकते हैं। इंसान ने सवाल लिखा है कि कुरान मजीद की काफी सूरह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसकी कोई खास वजह है या मैंने ही ऐसा महसूस किया है? नहीं, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ज्यादा इसलिए आया है कि मुख्तलिफ हवालों से बनी इसराइल का जिक्र कुरान में जगह जगह है, कहीं इबरत के लिए है, कहीं कहीं उनके वाकयात हैं, कहीं उनके रवैयों का की वजह से। तो जहां बनी इसराइल का जिक्र आया, कौम यहूद का जिक्र आया है, वहां ला मुहाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आया है। तो इस वजह से वो लगता है कि जिक्र ज्यादा आया। अगला सवाल, इसका एक थोड़ा सा हिस्सा मैंने अर्ज करने की कोशिश तो की थी। कुरान मजीद की ज्यादातर सूरा का इख्तिताम हरफ नून अलिफ या अल्लाह के किसी नाम पर होता है, और ज्यादातर आयत का इख्तिताम भी हरफ नून अलिफ या अल्लाह के नाम से होता है। इसकी कोई खास वजह है? यहां अभी कोई 5-6 इतवार पहले मैंने अर्ज किया था कि एक हदीसे मतवातर है, और हदीसे मतवातर उसको कहा जाता है कि जिस चीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार या मुतअद्दद बार फरमाया हो उसको हदीसे मतवातर कहते हैं। तो हदीस मतवातर एक ये है कि रब ताला ने कुरान को 7 हरूफ पर उतारा। तो मैंने उन 7 हरूफ के बारे में जिक्र किया था कि 7 हरूफ वो क्या हैं, जैसे हर्फ रसालत है, हर्फ नबूवत है, हर्फ रूह है, हर्फ आदमियत है, हर्फ इल्म है, हर्फ रूह है, हर्फ कब्ज है, हर्फ बस्त है। ये 7 हरूफ इन हरूफ पर उतारा है। इनमें से हर हरफ की आगे 366 किस्में, हर हरफ की 366 किस्में हैं। उनके अपने असरात हैं। फिर जो जेर जबर पेश जो एराब हैं, इनके असरात हैं। एराब का ताल्लुक हर हर्फ से अलहदा अलहदा है, कि जैसे पेश है उसका ताल्लुक हर्फ रसालत से है, जबर का تعلق حرف نبوت سے ہے. حرف سوری زیر کا تعلق حرف آدمیت سے ہے. اس کے بعد جتنے بھی حروف ہیں ان کے اثرات ہیں. یہاں اسی لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ جو حروف مقطعات ہیں وہ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے ہیں, وہ سریانی زبان میں ہیں. وہ میں نے ایسے مثال کے طور پہ کہا تھا کہ جو سواد ہے اس کا جو گول حصہ ہے اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر دیکھیں وہ اتنا طویل ہے کہ وہ ایک دن کی مسافت پر میں طے ہوتا ہے. یہ سب باتیں یہاں میں نے عرض کی تھیں. لوگ مجھ سے احتجاج کرنے لگتے ہیں اور خاصا شدت کا احتجاج کرتے ہیں کہ ایک ہی بات کو دوبارہ آپ کیوں دہراتے ہیں. تو اس قسم کی جو چیزیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں اگر یہاں آپ صابر صاحب سے یا ٹیپو صاحب سے ریکویسٹ کر دیں کہ اس کا اگر آپ نہیں سن سکے تو اس کو اتنا حصہ ریکارڈ کر کے آپ کو سی ڈی دے دیں, وہ بغیر کسی معاوضے کے اویلیبل ہے. یہاں اس جگہ کوئی چیز بکتی نہیں ہے, سب چیزیں فری اویلیبل ہوتی ہیں. تو آپ لے لیجئے اس کو, سن لیجئے چلا کے, تو دوسرے احتجاج نہیں کریں گے. اس زوال کا ٹائم ہر ملک میں اس کے لوکل ٹائم کے مطابق ہوگا. زوال کے ٹائم میں آپ کو معلوم ہے کہ سجدہ کرنا منع ہے. تو جمعہ سے پہلے جو ہم دو نوافل پڑھتے ہیں وہ ہم زوال کا ٹائم ختم ہونے کے فوراً بعد پڑھیں گے, کیونکہ اس میں سجدہ ہے. البتہ زوال کے ٹائم میں ہم قرآن پاک تو تلاوت کر سکتے ہیں, ہم زبانی پڑھنا چاہیں تو ذکر کر لیں, تلاوت کر لیں زبانی, لیکن سجدہ منع ہے اس ٹائم میں. تو سجدہ ہم کریں گے زوال کا ٹائم ختم ہونے پہ. میرے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو کہ میں آپ کو جس ملک میں آپ کا قیام ہے میں اس ملک کا زوال کا ٹائم بتاؤں, کیونکہ وہ ویریبل ہوگا. یورپ میں ڈراسٹیکلی وہ ویری کرتا ہے زوال کا ٹائم گرمی اور سردی کے موسم میں. پھر پورے یورپ میں ڈے لائٹ سیونگ سسٹم رائج ہے کہ سردیوں میں گھڑیاں ایک گھنٹہ پیچھے کر لی جاتی ہیں تاکہ ڈے لائٹ اویل کر سکیں وہ لوگ, اور گرمیوں میں گھڑیاں ایک گھنٹہ آگے کر دی جاتی ہیں. وہ گرمیوں میں تو سورج یورپ میں ویسے ہی 9:45 بجے جا کے غروب ہوتا ہے. تو ڈے لائٹ سیونگ سسٹم اور اتنے ڈراسٹک چینج ٹائم میں, کیونکہ سورج کے ڈھلنے سے, سورج کے طلوع ہونے سے اور اس کے ڈھلنے اور اس کے غروب ہونے سے مقامی وقت کا تعلق ہے. تو میرے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ سردیوں کے اس مہینے میں, یا بلکہ یوں کہیے وہاں تو ویکلی چینج آ جائے گی, کہ اس فورٹ نائٹ میں زوال کا ٹائم یہ ہوگا, گرمیوں میں اس فورٹ نائٹ میں زوال کا ٹائم یہ ہو جائے گا. وہ شاید میرے لیے بتانا ممکن نہ ہو, لیکن ہر ملک میں یورپ کے میری معلومات کی حد تک ایسی تنظیمیں ہیں جو پبلش کرتی رہتی ہیں کہ زوال کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو دیکھیے اور اس کے مطابق سجدہ کر لیجئے. یہ غالباً آپ شاید اس وجہ سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس کے بارے میں اولیاء اکرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیوریشن اتنی بریف ہے جتنی رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے تک کا وقفہ ہے. جو ٹائم لگتا ہے حالت رکوع سے حالت قیام میں پوری طرح جانے میں, وہی ٹائم ہوتا ہے, اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساعت عام طور پر جمعے کی آخری ساعت ہوا کرتی تھی, وہ وقت کی گردش کی وجہ سے وہ پیچھے شفٹ ہوتی گئی حتیٰ کہ اول ساعت میں آ گئی جمعے کی, پھر وہ اس کا سفر واپس شروع ہو جاتا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساعت زوال کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے یا تو فوراً بعد آتی ہے وہ ساتھ, یا زوال کا ٹائم شروع ہونے سے فوراً پہلے آ جاتی ہے, لیکن اس کی ڈیوریشن بہت بریف ہوتی ہے. تو شاید آپ نے سوال اس نقطۂ نظر سے پوچھ, معاف کیجیے گا, اس کا بڑا اچھا حل ہے. میرے مرشد صاحب کا ایک معمول تھا اور اس میں وہ ایک منٹ کی ڈیلے برداشت نہیں کرتے تھے. صرف میری وجہ سے ایک بار وہ 3 منٹ لیٹ ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے شام کو کہا کہ میاں, آج زندگی میں پہلی اور آخری بار میں مسجد میں پہنچنے میں 3 منٹ لیٹ ہو گیا. وہ جمعے کے روز مسجد میں 12 بجے جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو عام طور پر گرمیوں میں 12:15 بجے زوال ختم ہوتا ہے لاہور میں, اور سردیوں میں 12:05 منٹ 3 منٹ اس طرح کا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ 12 بجے جا کے بیٹھتے تھے, جو ہی زوال کا ٹائم ختم ہوا وہ ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور 2 نوافل ادا کر لیتے تھے, پھر ذکر ہوتا رہتا تھا. تو آپ بھی وہ روٹین اپنا لیجئے کہ جمعے کی نماز کے لیے آپ بیٹھ جائیے گھر میں, خواتین تو گھر میں بیٹھ پائیں گی, یا اگر مسجد میں, بلکہ ہالینڈ سے ہے یہ, ہالینڈ میں مسجد میں میرے علم میں ہے, روٹرڈیم میں بھی اور ایمسٹرڈیم میں بھی مساجد میں خواتین کے لیے علیحدہ سے جگہ مختص ہے, تو وہاں جا کے 12 بجے بیٹھ جائیے اور جو ہی زوال ختم ہو 2 نوافل پڑھیے, دعا مانگیے, وہ 7 کو انشاءاللہ پکڑ لیں گے آپ. معافی چاہتا ہوں, آپ کا ٹائم آج زیادہ لے گیا, تو انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوگی. السلام علیکم.